السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكروا الله في أيام معدودات. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة. آج خطبے کا موضوع ہے عرفات اور قربانی کا دن. عرفات کا دن کیا ہے؟ یہ کیسا دن ہے؟ اس کا یوم یوم عرفات کیوں رکھا گیا ہے؟ اس دن کی کیا اہمیت ہے؟ اس دن کی کیا فضیلت ہے؟ اس دن میں مسلمان کو کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ یوم عرفہ کا دن کیسے گزارنا چاہیے؟ اور یوم النحر قربانی کا دن، یہ دن کیسا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا فضیلت ہے؟ قربانی کیسے کی جاتی ہے؟ قربانی کے بعض اہم احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. حج کے دن 5 یا 6 دن ہیں. 8ویں ذوالحجہ سے لے کر 12ویں ذوالحجہ تک ان لوگوں کے لیے جو تعجیل کرنا چاہتے ہیں، اور 13ویں ذوالحجہ تک جو لوگ تاخیر کرنا چاہتے ہیں. تو 8 سے 12 5 دن ہیں، اور 8 سے 13 6 دن ہیں. اور ان ایام حج میں سے جو بہترین 2 دن ہیں وہ یوم عرفہ اور یوم النحر ہے. عرفات کا دن اور قربانی کا دن ہے. عرفات کا دن کے تعلق سے اللہ تعالی نے اپنی آخری وحی اس دن میں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم. یاد رکھیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم، آج. اس دن کے تعلق سے صحیحین میں روایت ہے، بخاری مسلم میں، کہ بعض یہودی سیدنا عمر بن الخطاب عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ امیر مؤمنین، ایک آیت ہے آپ کی کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں، آپ لوگ اس آیت کو پڑھتے تو ہو، لیکن اگر یہ آیت ہمارے اوپر، یعنی یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا دیتے. اتنی عظیم آیت ہے کہ ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. سید عمر نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کون سی آیت؟ تو ان یہودیوں نے کہا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سید عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ: میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن میں نازل ہوئی، کس جگہ پر نازل ہوئی. یہ آیت اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی عرفات کے دن میں، جمعے کا دن تھا. تو عرفات کے دن ایک عظیم دن ہے. اس دن کی عظمت اور اس دن کی فضیلت اور اس دن کی اہمیت ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. ہم یہ تو جانتے کہ عرفات کا دن ہے, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے, فضیلت کیا ہے, اس آیت کریمہ کی فضیلت کیا ہے, اہمیت کیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اس وحی کہ اپنی وحی کی انتہا اختتام اس آیت سے کیوں کیا ہے. میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں عرفات کے دن کے تعلق سے, پھر اس آیت پر بھی بات کرتے ہیں. عرفات کا دن یوم عرفہ کہا جاتا ہے, اور عرفہ کے مختلف معانی ہیں, تعارف سے, معروف سے, کہ عرفات کا دن بہت معروف دن ہے. جاہلیت میں بھی اس دن کی عظمت تھی, جاہلیت میں اسے یوم عرفات کہا جاتے تھے. یہ وہ دن ہے جس میں مسلمان مشرق سے مغرب, مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے الغرض دنیا کے ہر کونے سے جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پر, اور ان کا آپس میں تعارف ہوتا ہے. عرفات کا دن وہ دن ہے جس میں یہ ضعیف مسکین فقیر حقیر بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے. جب یہ ضعیف انسان دیکھتا ہے نا کہ سارے لوگ دنیا کے کونے کونے سے مختلف رنگ مختلف زبانیں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں, چھوٹا ہے بڑا ہے, امیر ہے غریب ہے, وزیر ہے بادشاہ ہے, مرد ہے عورت ہے بچہ ہے, سب ایک جگہ پر کھڑے ہیں. اور سب ایک ہی ذات کے سامنے جھکے ہوئے ہیں, ایک ہی ذات کو پکار رہے ہیں, اور ایک ہی ذات کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے اس دن کے لیے. یہ ضعیف انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ رب کتنا عظیم ہے جس کے لیے آج بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں, جس کے سامنے آج دنیا کے بڑے بڑے لوگ سر جھکا کر کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت جس نے اس دن میں حاصل نہیں کی, اللہ تعالیٰ کی قدر جس نے عرفات کے دن میں نہیں جانی, تو پھر بہت مشکل اس کے لیے کہ وہ پورے سال میں جان لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز, اللہ تعالیٰ کی قدر جیسے قدر کرنے کا حق تھا ویسے لوگوں نے نہیں کی. بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے, غالب ہے, عزیز ہے, عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی عزت, غلبہ, طاقت اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت, مغفرت, کرم اس دن میں واضح طور پر نظر آتا ہے. تو یہ عرفات کے دن کا معنی ہے, عرفات کے دن کی اہمیت ہمیں دو چیزوں سے معلوم ہوتی ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی آخری وحی نازل ہوئی اس دن میں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. یہ دین کامل ہے, اور کامل اس چیز کو کہتے ہیں عقلاء, عقل والے, جس میں کوئی نقص نہ ہو. اور ناقص وہ ہوتی ہے چیز جو کامل نہ ہو. تو کامل ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں کوئی زیادتی کی گنجائش ہوتی نہیں ہے. کامل میں زیادتی کر لیں گے تو اس میں نقص پیدا ہو جائے گا. یہ کمال کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کے بعد زیادتی کی گنجائش ہے ہی نہیں. اور دین اسلام کی تکمیل کب ہوئی؟ الیوم, یہ وہ دن تھا. کون سا دن تھا؟ یوم عرفہ، عرفات کا دن تھا. لیکن بعض مسلمانوں کے حالات سے یوں لگتا ہے کہ دین کی تکمیل آج تک بھی نہیں ہوئی. الیوم، آج کا دن، 8 ذوالحجہ 1432، آج کے دن تک بھی شاید دین کی تکمیل نہ ہو، اور شاید تا قیامت نہ ہو. بعض مسلمانوں کو یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، زبان سے تو یہ پڑھتے ہیں لیکن اپنے عمل سے یہ کر دکھاتے ہیں کہ نہیں، دین میں بعض چیزیں باقی تھی، ابھی کامل نہیں ہوا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں روزانہ نئے نئے اذکار، نئے نئے درود، نئی نئی بدعات اور خرافات جنم لیتی ہیں امت اسلامیہ میں. کیوں؟ بدعت کا معنی کیا ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں بدعت ہوتی کیا ہے؟ عجب سی بات ہے، جس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور جمعے کے ہر خطبے میں اکثر خطیب خطبہ دینے والے ان الفاظوں کو دہراتے ہیں. ہر ہفتے ہم سنتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اگر ترجمہ نہیں آتا تو پوچھ تو لینا کسی سے، آخر یہ کون سے الفاظ کا معنی کیا ہے؟ ہم جس مسجد میں جاتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے خطبے میں اکثر ائمہ جو خطیب ہوں یہی الفاظ دہراتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہمیں کبھی ضرورت محسوس کی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا خطیب اپنی مرضی سے الفاظ گھڑ لیتے ہیں، ایجاد کر لیتے ہیں اس پاک جگہ پر، منبر پر کھڑے ہو کے؟ یا ان الفاظوں کے پیچھے کوئی راز ہے اور کوئی دلیل ہے؟ تین لفظ ہیں، اگر بدعت کو نہیں جانتے تو جان لیں، تین لفظوں پر مشتمل ہے. الاحداث فی الدین من غیر دلیل، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے، اس میں ایجاد کرنا ہے یعنی نئی چیز ہے، تعلق دین سے ہے، دنیا سے نہیں ہے، اور اس سے کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. عجب سی بات ہے، کوئی ایسی چیز ممکن ہو سکتی جس کے تعلق دین سے ہو اس کی دلیل نہ ہو؟ جی ہاں، بہت ساری چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کر رکھی ہیں. کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو ایک شخص یہ نہ کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، بری بدعت بھی ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی اس سے کوئی اچھا لفظ آپ کو کہیں مل سکتا ہے؟ اس سے زیادہ آسان لفظ کل بدعت ضلالہ. دنیا کی زبان جاننے والے اللہ کے لیے کوئی بھی شخص مجھے بتائے اس سے بڑھ کر کوئی وضاحت والی زبان ممکن ہے؟ کل، ساری کی ساری بدعت، دین میں نئی چیز ایجاد کرنے والی، ضلالہ گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے. عجب سی بات ہے، بعض مسلمان آج بھی کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں، اور ڈر نہیں لگتا آخری لفظ سے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے. کبھی ہم نے سنا ہے؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کل ضلالۃ فی النار، کیوں ایسی گمراہی بھی ممکن ہے جو جنت میں جاتی ہو؟ عقلاء کہاں گئے ہیں دنیا کے، سمجھدار لوگ کہاں گئے ہیں؟ انما تذکر اولو الالباب، نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند سمجھدار ہیں. آپ بچے سے پوچھ لیں جو نہ سمجھے، جسے ابھی تھوڑی سی سمجھ باقی ہے، کہ کوئی گمراہ جنت میں بھی جاتی ہے؟ وہ بھی آپ کو جواب دے گا. جب گمراہی ہے تو پھر جنت کی جنت کا امکان ہی نہیں. گمراہی اور جنت کیسے ممکن ہے دونوں؟ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. آج ہم پڑھتے ہیں بعض کتابوں میں درود تنجینا، درود لکھی، پتہ نہیں کون کون سے درود، مجھے بعض وقت نام بھول جاتے ہیں، عجیب و غریب درود ہیں. یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کا ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کس کا فرمان ہے یہ؟ میرے ایجاد کردہ لفظ میرے علماء سے کی طرف سے ہے تو نہ لے، میرے قول کو نہ لے، میرے علماء کے اقوال کو بھی نہ لے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن آپ کو جب یہ بات معلوم ہو جائے یقین کے ساتھ کہ یہ فرمان ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اذکار کی طرف مسلمان کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں شیطان کا بہکاوا کیسے ہوا. شیطان نے کہا لا الہ الا اللہ اگر آپ کہہ رہے ہیں اور لا الہ پر موت آ گئی، تو لا الہ کا مطلب ہے کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو کفر ہے، تو پھر کفر پہ مرو گے. اور الا اللہ، لا الہ پہ موت کفر ہے، اور پورا پڑھ لا الہ الا اللہ ایمان ہے. لیکن اگر خطرہ دیکھیں اور یہ شیطان کا بہکاوا دیکھیں تو لا الہ پر موت آگے تو کیا کرو گے؟ اس لیے یوں نہ کہو لا الہ الا اللہ، تم کہو اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور بعض لوگوں کو یہ سبق سکھاتے ہیں تم یوں کہو اللہ اللہ اللہ. اللہ کے لیے مجھے ایک حدیث دکھا دو جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر یوں کیا ہو، اللہ اللہ اللہ. ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کیا ہے. اگر اس ذکر میں خیر ہوتی تو اللہ کی قسم سب سے پہلے ہمیں یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے جاتے، کم سے کم اپنے پیارے صحابہ کو تو سمجھا کے جاتے نا. صحابہ کرام کو محروم کیا، اپنے اہل بیت کو بھی محروم کیا، اور آج ہم بھی محروم ہیں. کئی صدیوں کے بعد بعض لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ ذکر ہے یہ پڑھو. اس مطلب ہے جب تک اللہ کا ذکر نہیں تھا تو دین ناقص تھا، جب اللہ کا ذکر شامل ہوا تو تھوڑی سی تکمیل دین کی ہوئی. جشن میلاد النبی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی زندگی میں، نہ صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی غرق تھے اور اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی دنیا کو قربان کر دیا اس دین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے بھی ایک مرتبہ بھی جشن میلاد النبی کا اہتمام نہیں کیا. اگر جشن میلاد دین کا حصہ ہوتا تو یہ حصہ ناقص تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلموں کی زندگی میں، صحابہ کرام زندگی میں بھی ناقص تھا، تابعین کی زندگی میں بھی ناقص تھا. تو دین ناقص تھا ناقص تھا، تکمیل ہوئی چوتھی صدی میں. اور اس دین کی تکمیل، عجب بات دیکھیں، اس دین کی تکمیل رافضی شیعہ فاطمی عبیدیوں نے کی، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے اس زمانے میں. انہوں نے سب سے پہلے میلاد النبی کا اہتمام کیا ہے اور جشن منایا ہے. اور آج جو اپنا اہل سنت والے کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم سنی ہیں، وہ آج جشن میلاد النبی کا بھی اہتمام کرتے ہیں. انما تذکر اولو الالباب، اے اولو الالباب اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ تمہیں عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ مسلمان کیسے تصور کر سکتا ہے؟ پہلی تین صدیوں میں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین تین زمانوں میں دین تو ناقص تھا، اور اس کے بعد والے زمانے میں دین کی تکمیل ہوئی، تھوڑی سی تکمیل ہوئی، ایک حصے ایک حصہ اور جو ناقص تھا وہ زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، آج جاہل لوگوں کو، عام لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو، دھوکہ دے سکتے ہو، انہیں راہ راست سے ہٹا سکتے ہو، انہیں بدعات اور خرافات میں غرق کر سکتے ہو، نہیں کہ آپ نے رب کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کا نور کسی کے پھونکو سے نہیں بجھنے والا. توحید اور سنت کی نعمت تا قیامت رہے گی، لیکن کیا ہر مسلمان کو توفیق ملے گی کہ توحید اور سنت کو سمجھے؟ یاد رکھیں، توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توحید اور سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کو توفیق اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرمائے. اور توفیق میرے بھائیو ہدایت، دل کی رہنمائی نہ میرے بس میں ہے اور نہ کسی اور عالم کے بس میں ہے، اور نہ ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھی. دل کی ہدایت اور توفیق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. انک لا تہدی من احببت، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ پسند کرتے ہیں انہیں ہدایت دے نہیں سکتے. تو دین کی تکمیل الیوم میں ہوئی، یوم عرفات، حجت الوداع کے موقع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور یاد رکھیں نعمتیں جو تمام ہوئی ہیں وہ اس دین کی تکمیل سے ہوئی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتیں تو بہت ہیں ہماری زندگی میں، لیکن ہمیں جو نعمتیں نظر آتی ہیں، جو ہم محسوس کرتے ہیں، ہم سے وہ جانتے ہیں. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو بھولی بسری ہیں، ہم انہیں نظر انداز شاید کر دیتے ہیں. جانتے ہیں کون سی نعمت جانتے ہیں؟ اولاد کی نعمت، مال کی نعمت، دولت کی نعمت، شہرت کی نعمت، عزت کی نعمت، کھانے کی نعمت، پینے کی نعمت، اچھے موسم کی نعمت، امن و امان کی نعمت. یہ نعمتیں شاید ہم جانتے ہیں، اور امن و امان کی نعمت اکثر لوگ غافل ہیں. امن و امان کی نعمت سے اکثر لوگ غافل ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد دیکھ لیں آپ، بغاوت کی آگ جل رہی ہے اور مسلمان مسلمان قتل عام کر رہا ہے. اگر امن و امان کی نعمت یہ لوگ جان لیتے تو کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھاتے. کون نہیں جانتا ہے کہ اولاد نعمت ہے، اچھی اولاد نعمت ہے، مال و دولت نعمت، سب جانتے ہیں. میرے بھائی کیا ہم جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت بھی نعمت ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت کا سمجھنے کے طریقہ بھی نعمت ہے؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ دین کی تعمیل نعمت ہے؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دین آسان دین ہے، یہ نعمت ہے؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ دشمن کی طاقت عروج پر پہنچ گئی ہے لیکن پھر بھی ہم محفوظ ہیں، ضعف اور کمزوری میں غرق ہیں ہم لوگ، لیکن پھر بھی حفاظت ہماری کون کر رہا ہے؟ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہمیں یاد ہے، ہم اس نعمت کو جانتے ہیں. وقت کی نعمت، صحت کی نعمت، کیا ہم جانتے ہیں صحت کی نعمت کیا ہوتی ہے؟ وقت کی نعمت کیا ہوتی ہے؟ صحت کی نعمت کے بارے میں اگر جاننا ہے نا تو جا کے دیکھیں ایک مرتبہ، بس آئی سی یو کا وزٹ کر لیں آپ. ویسے ہسپتالوں میں، کڈنی سینٹر میں جا کے ایک دفعہ دیکھ لیں آپ کہ لوگوں کی وہاں پر کیا حالت ہوتی ہے. ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح مسلمان ہیں، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، لیکن ابھی میں فرض نماز مسجد میں پڑھ کے آیا ہوں اور وہ بیچارہ مشین کے سامنے بیٹھا ہے. اس طرح مسجد تک نہ جا سکا. اس لیے مریض جانتے کیا کہتے ہیں کہ صحت تاج ہے تندرست لوگوں کے سروں پر جن کو صرف مریض لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں. یہ تاج ہمیں نظر آتا ہے کبھی؟ واللہ دنیا جہاں کی دولت مل جائے لیکن اس دنیا کی دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, ہمیں سب کو محفوظ فرمائے, کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس میں یہ ساری دولت بھی چلی جائے اور انسان مقروض بھی ہو جائے. آئی سی یو کے بل جانتے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک مریض میرے پاس آیا, کہتا میرا والد آئی سی یو میں داخل ہے, 10-15 دن ہو گئے ہیں, امپروومنٹ اتنی ہوئی میرے مکمل بے ہوش تھے, اب تھوڑی سی آنکھ کھولتے ہیں اور تھوڑی انگلی ہلاتے ہیں بس 10-15 دنوں میں. بل بن چکا ہے 70,000 ریال کا, ساری زندگی کی کمائی ہماری اتنی نہیں ہے, ساری زندگی کی کمائی. ہم 20 سال سے یہاں پہ رہتے ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ, جو جمع پونجی تھی 50 کے قریب وہ لگ چکی ہے, تو ہم 70,000 کہاں سے لے کے آئیں؟ جانتے ہو صحت کی نعمت کیا ہوتی ہے؟ میرے پاس ایک مریض آیا آج سے 10-15 سال پہلے, واللہ مجھے وہ شخص میں بھولتا نہیں, اس شخص کو میں, میرے سامنے آ کے بیٹھا اور رو پڑا, کہتے ڈاکٹر صاحب بالکل تندرست ہے, شکر و صورت بالکل تندرست تھا, کہتے جب میں لقمہ کھاتا ہوں تو مجھے یہاں پہ محسوس ہو جاتا ہے, رکتا نہیں ہے لیکن محسوس ہوتا ہے, مجھے تنگی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. اب جان جب ہم لقمہ اتنا بڑا لقمے پتہ ہم لقمے کھاتے کیسے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے, مشکل سے منہ کے اندر ٹھونس دیتے ہیں. آپ جانتے جب ہم حلق میں لقمے کو اتارتے ہیں کچھ محسوس ہوتا ہے؟ مرچی دیکھیں, مرچی اتنی بھی تیز ہو زبان پہ محسوس ہوتی ہے, کبھی آپ یہاں پہ محسوس کی ہے اسے اترتے ہوئے؟ لقمے کو ہم محسوس نہیں کرتے, کیونکہ لقمے کو محسوس کرنے کا مطلب معنی ہے دقت, تکلیف, پریشانی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے میں لقمہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس لقمے کو اٹھاؤ اپنے ہاتھ سے, منہ کے قریب کرو, منہ میں ڈالو, اسے چباؤ اور پھر اسے نگل لو. اس کے بعد ہمارا کوئی عمل دخل ہے, کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ لقمہ کیسے خون میں جا کے مل جاتا ہے اور اس لقمے سے ہمیں توانائی کیسے ملتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان کیسے چلتا پھرتا, حرکت کیسے ممکن ہے؟ بغیر پیٹرول کے گاڑی چل سکتی ہے؟ بغیر ایندھن کے کوئی حرکت نہیں کرتی, بتاؤں میں آپ کو, میکینکس کے رولز ہیں یہ. تو انسان حرکت کیسے کرتا ہے؟ کیا پیٹرول پی کے حرکت کرتا ہے انسان بھی؟ یہ غذا کس طریقے سے ایندھن میں تبدیل ہوتی ہے اس انسان کے لیے, واللہ اتنی کمپلیکیٹڈ سسٹم کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ غذا ایندھن بن جاتی ہے. ہم کیلا کھا رہے ہیں, انگور کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, چاول کھا رہے ہیں, ساگ کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, دال کھا رہے ہیں, یہ سب ایندھن بن رہی ہے. سبحان اللہ, صحت کی نعمت کبھی ہم نے سوچا ہے؟ میرے بھائی یہ وہ نعمتیں ہیں, اس پر انشاءاللہ کبھی میں مکمل خطبہ دوں گا. بھولی دسی نعمتیں 10 کے قریب ہیں, دلیل کے ساتھ ہم سب بھی جانیں گے انشاءاللہ یہ کون سی نعمتیں ہیں اور ہم ان سے غافل کیسے ہیں, ہم غفلت میں کیوں ہیں, کب ہم سمجھیں گے, سیکھیں گے. ان میں سے ایک دین اسلام کی نعمت, دین کی تمام اور کمال ہونے کی نعمت, اور اللہ تعالیٰ اس دین پر اس وقت تک راضی نہیں ہو جب تک اس دین کو کامل نہیں. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہے جو کامل ہے, ناقص دین پر اللہ راضی نہیں ہے. تو اللہ کے لیے یوم عرفات میں یہ بھی جان معرفت حاصل کر لو کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور بدعات صرف زبان کے قول اللہ یا عمل جشم العدل نبی تک محدود نہیں ہے, اب تو عقائد میں بدعات عام ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ سارے کے سارے بدعات ہیں. یہ شرک عام ہوا ہے, یہ بدعت ہے. یا رسول اللہ مدد, یا علی مشکل کشا. ارے کبھی کسی صحابی نے کہا جو حسین علی کے ساتھ تھے, علی تو مشکل کشا ہے؟ ہاں بعض لوگوں نے کہا تھا علی تو ہے. اس نے کہا میں کون ہوں؟ کہتے تو اللہ ہے. مشکل کشا اللہ میں کوئی فرق ہے؟ سیدنا علی نے کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ شباشی دی, پھولوں کے ہار پہنائے, زندہ جلا دیا ان کو. جس نے یہ جرت کی تھی سیدنا علی کے زمانے میں کہ علی تو مشکل کشا ہے, یہ نہیں کہا علی تو اللہ ہے, تو اتنا بڑا انسان ہے, تیری عظمت اللہ جیسی, زندہ جلا دیا. اگر آج سیدنا علی سن لیتے کہ علی مشکل کشا ہے, خوش ہوتے؟ اپنے دوستوں کو تو جلا دیا, ظاہر تو دوست ہی تھے نا صدر علی کے, انہیں کے ساتھ تھے, شیعہ تھے. شیعہ کہتے ہیں دوست کو, مددگار کو. صدر علی کے مددگار تھے, دوست تھے, انہیں کے گروہ میں تھے, مخالف گروہ میں سے نہیں تھے. آج یہ نعرہ سن لیتے, یہ پکار آج اگر سن لیتے, ان کو تو زندہ جلا دیا جاتا. ہمارے ساتھ کیا ہے؟ کیا سلوک کرتے ہمارے ساتھ؟ یہ سارے کے سارے کفر عقائد ہیں. دین میں نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں جو اس وقت نہیں تھی. لیکن عجب بات دیکھیں, آج اکثر امت میں اکثر مسلمان آج کیا کر رہے ہیں؟ اللہ 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 کا ذکر, جشن میلاد النبی کا اہتمام, اور جو نہیں کرتا اسے کہا جاتا ہے یہ گستاخ نبی ہے, یہ گستاخ رسول ہے, اسے اللہ تعالیٰ کے پیار کے اور مثلاً محبت نہیں ہے. عجب سی بات ہے, واللہ عجب سی بات ہے. آج ہمارے ترازو کچھ الٹے پلٹے ہو چکے ہیں. حق اور باطل میں تمیز اور تفریق مشکل سے نظر آتی ہے بعض لوگوں کو, اگرچہ واللہ ہے دین کے ایک ایک چیز بالکل واضح ہے, کوئی چیز چھپی نہیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس یہودی آتے ہیں. دیکھیں یہودی بار بار کیسے آتے ہیں اور کیسے پریشان کرتے ہیں, لیکن علم اور ایمان اور تقویٰ ہے, جواب کیسے منہ توڑ ملتا ہے یہودیوں کو. اور آج یہودی نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے؟ جہاں سے کٹ پتلی کیا ہوتا ہے, کھلونا کیا ہوتا ہے؟ کاش ہم کھلونا سمجھتے, کچھ ہماری کچھ عزت تو باقی رہتی. کھلونوں کو بھی تو حفاظت سے رکھتے ہیں نا بچے, آج شاید ہماری وہ بھی یہودیوں کے سامنے عزت نہ رہی. جیسے چاہتے کھیلتے ہمارے ساتھ. ہمارے پاس نہ تو علم ہے, ایمان کی کمزوری ہے, اور تقوی کا خاتمہ نظر آتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. سن سمان فارسی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا تمہارا عجیب سے دین ہے, تمہارا دین, تمہیں تمہارے نبی نے سب کچھ سکھا دیا, یہاں تک کہ قوائے حاجت کے بعض امور بھی, قوائے حاجت کا طریقہ بھی تمہیں سکھا دیا. عربی کا حتی الخراء, یعنی پخانہ کرنے کے بعد اسے صاف کیسے کیا جاتا ہے, استجمار کیا ہوتا ہے, استنجا کیا ہوتا ہے, پتھر ہو تو کیسے ہو, کس طریقے سے صفائی ہوتی ہے, تین پتھر ہو. سبحان اللہ, ارے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ایک ایک حصے کو بیان فرما گئے اپنی زندگی میں, طہارت کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کر گئے, یہاں تک کہ یہودی بھی پریشان تھے. لیکن آج مسلمان پریشان نہیں ہوتا, اس وجہ سے پریشان نہیں ہوتا. یہودیوں کو پریشانی ہوئی اور یہ کیسا دین ہے تمہارا, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے کہ یار تمہارا دین تو بڑا کامل دین ہے. کتنا کامل دین ہے تمہارا کہ طہارت میں سے جو گندگی ہے, پخانہ کو صاف کرنے کا طریقہ جو ہے, وہ بھی تمہارے دین میں موجود ہے. ارے ہم تو بڑے محروم رہے, ہمارے پاس یہ طریقہ نہ تھے. لیکن انہیں کسی اور انداز میں پوچھا کیونکہ وہ تلخیص کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو مذاق اڑانا چاہتے ہیں, لیکن حقیقت تو یہ ہے نا, اسے تو چھپا نہیں سکتے. کیوں اپنے گھر سے نکلا, کیوں اس صحابی کے پاس آیا, کیوں سوال کیا؟ بغض تو دل میں تھا, سوال کا انداز زبان میں تھا, لیکن حقیقت تو جھٹلا نہیں سکتا. زبان سے کہہ رہا ہے کہ واقعی تمہارا دین کامل دین ہے, جسے آج اکثر مسلمان غافل ہیں. اور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قضاء حاجت کے احکام اور مسائل باریک بینی کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ سمجھا کے جائیں, وہ امت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا طریقہ, توحید, اتباع سنت کی تفصیل بیان کر کے نہیں جائیں گے. دین کی بنیاد توحید عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ یہ نہیں سمجھایا امت کو, محروم کر دیا. واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم, یہ نہیں سمجھا کے گئے. سبحان اللہ. وما يذكر الا اولو الالباب. آج میرا خطاب اولو الالباب سے ہے, دنیا کسی کونے میں کیوں نہ ہو, اللہ کے لیے یہ عقل کی نعمت بڑی نعمت ہے. یہ لوگ تمہیں دھوکہ نہ دیں, ہر پگڑی والا اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا, یاد رکھیں. ہر لمبی داڑھی والا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا, اور ہر پگڑی اور لمبی داڑھی والا عالم بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے, اور اس عقل کو, میں اس عقل کی بات نہیں کر رہا جس کے بارے میں یہ بھی بدعت ہے کہ عقل جو ہے وہ نقل سے آگے ہے, کہ قرآن اور سنت سے بھی آگے, جیسے کہ اشاعرہ اور ماتریدی اور اہل کلام کا نظریہ اور طریقہ ہے. نہیں, اس عقل کی وہ تو عقل ہی نہیں ہے نا. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. اشاعرہ کے رد میں انہوں نے بڑی تصنیفات لکھی ہیں, فتوی الحمویہ, تدمریہ, یہ وہ تصانیف ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی الحمویہ جو ہے ایک مجلس میں لکھی, ظہر سے عصر تک لکھ دی. آپ کو پتہ ہے ہم شرح کرتے ہیں ہمیں مہینے لگ جاتے ہیں سمجھانے میں, انہوں نے ایک مجلس میں لکھی. اور اشاعرہ ماتریدیہ, خاص طور اشاعرہ کے جو بنیادی نظریات ہیں ان کا رد کیا ہے, بنیادی رد. وہ کہتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہو کہ عقل نقل یعنی قرآن سنت پر مقدم ہے, کیونکہ قرآن اور سنت بغیر عقل کے ہم سمجھ نہیں سکتے, اور بغیر عقل کے تو مکلف ہی نہیں ہوتا. تو پہلے عقل ہے پھر قرآن سنت ہے. بہت سارے دلائل میں سے ایک میں بتاتا ہوں آپ کو کہ عقل سے عقل کے کس طرح سے رد کیا. کہتے ہیں عقل سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ عقل جو چیزوں کو پہچانتی ہے, جو فطری عقل ہے, یا وہ عقل جو شریعت کو سمجھتی ہے؟ کہتے ہیں ظاہر عقل وہ جو شریعت کو سمجھتی ہے. کہتے اچھا, جو عقل شریعت کو سمجھتی ہے, چیزوں کو سمجھتی ہے, حق اور باطل کو سمجھتی ہے. شریعت سے پہلے اس عقل کا کوئی وجود ہے؟ شریعت سے پہلے, حق اور باطل کو سمجھنے سے پہلے, یہ عقل کیا ہے؟ خالی ہے نا, محتاج ہے نا. یہ عقل کب کام میں آئی؟ گاڑی بند ہے, سٹارٹ کرو گے تو چلے گی نا. یہ عقل تو موجود ہے, لیکن یہ عقل ابھی کارآمد ہے. کارآمد کب ہوئی؟ جب قرآن اور سنت کو سمجھا. تو اصل کیا ہے, عقل ہے یا نقل ہے؟ جس کے بغیر عقل ناکارا ہے, جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے اور وہ کارآمد ہو جاتی ہے, تو پھر اصل وہ ہے جس کی عقل محتاج ہے, اور عقل قرآن اور سنت کی محتاج ہے. 20 دلائل اور بھی دیے ہیں, یہ ایک تھی بس. سبحان اللہ. تو عقل والے اللہ کے لیے, وہ عقل والے جو قرآن اور سنت کی قدر کرتے ہیں, جو قرآن اور سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں, جو توحید اور اتباع سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں. عرفات کے دن کی اہمیت, پہلے یہ آیت کریمہ اور دین کی تکمیل, اور دوسری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ. حج عرفات کا نام ہے, یعنی عرفات کے دن. جس کا عرفات کے دن چھوٹ گیا اس کا حج چھوٹ گیا. آپ دیکھیں طواف ہے، سعی ہے، قربانی ہے، یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں، طواف جو ارکان ہیں، حج کے ارکان چار ہیں، کون سے ہیں؟ احرام، عرفات میں ٹھہرنا، طواف، الافاضہ طواف الزیارہ، اور سعی الحج. ان میں سے عرفات کا دن ایسا ہے طواف بعد میں بھی کر سکتے ہیں، سعی بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور احرام تو ظاہر نیت سے ہی کام ہوتا ہے، بغیر نیت کے تو کام نہیں ہوتا نا. تو عرفات واحد چیز ہے، اگر چھوٹ جائے تو حج چھوٹ جاتا ہے. الحج عرفہ، اور اس دن کی اہمیت کی وجہ سے، یہ دن کی اہمیت ہے. فضیلت، فضیلت کے تعلق سے بہت سارے حدیث آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من یوم، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے پورے سال کے دنوں میں سے، اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدنا وامتا من النار من یوم عرفہ، پورے سال میں سے کوئی بھی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ اپنے بندے، مرد اور عورت، اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں عرفات کے دن کے علاوہ. پورے سال میں جتنا اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے وہ اس دن میں اسے زیادہ کرتا ہے، ایک دن میں، عرفات کا دن. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرفات کے دن اپنے بندوں پر ناز کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، اپنے بندوں پر ناز کرتا ہے عرفات کے دن. ہر مسلمان پر، ہر مومن پر ناز کرتا ہے جو اس دن اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں مصروف اور مشغول ہوگا، حاجی حج میں، وہ جو حاجی نہیں ہے اپنے گھروں میں، انہوں نے کیا کرا بتاؤں گا. روزہ سب سے بہترین عبادت ہے یوم عرفہ میں، اور کل کا دن یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذوالحجہ ہے. تو جان لیں اللہ تعالیٰ ناز کرتا ہے. جانتے ہیں ناز کسی سے کیا جاتا ہے؟ جس چیز کی شرف ہو، جو اچھی چیز ہو، جو پیاری چیز ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ناز کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، تعریف کرتا ہے اپنے بندوں کی فرشتوں کے سامنے، اے میرے فرشتے، یہ میرے بندے، ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر گرد و غبار ہے، یہ کیوں آئے ہیں؟ فرشتہ عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے رضا کے لیے آئے ہیں، تجھ سے استغفار کرنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتے، گواہ رہنا، میں نے سب کو معاف کر دیا. ارے گناہوں کے بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے، ہماری کمرے جھکی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیا. انی قد غفرت لہم، مغفرت ہو گئی، ہم اپنے گناہ گن نہیں سکتے. اور اس غفور الرحیم نے اپنا رحم کر ڈالا، اپنی مغفرت سے ہمیں نواز ڈالا. واللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اس کریم کرم تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھو لے اور اس زمین پر مٹی کے ذرے کے برابر ہو، اور میرے پاس اس حالت میں آئے ہو کہ تم نے میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. عرفات کے دن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوم یوم عرفہ یکفر سنتین ماضیۃ ومستقبلہ. عرفات کے دن اللہ تعالیٰ 2 سالوں کو گناہ معاف کر دیتا ہے. عرفات کے دن جو روزہ رکھتا ہے، روزہ جو رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، ایک تو عام مغفرت ہے نا ساری، اور ایک خاص مغفرت ہے، ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلا. ارے پچھلے سال تو ہم نے گناہ کیے ہیں، یہ ایڈوانس کیا ہے؟ یہ خوشخبری ہے مسلمان، اے مومن تیرے لیے، تیرا رب کتنا کریم ہے، تجھ پہ کرم کر رہا ہے، اگلا سال جو تمہیں دیکھا ہی نہیں ہے، ہو سکتے اس سے پہلے مر جاؤ، لیکن اس کریم نے تو اپنا کرم کر ڈالا، ہمیں شرم نہیں آئی عرفات کے دن کے بعد گناہ کرتے ہوئے، نافرمانیاں کرتے ہوئے. عرفات کے دن کیا کرنا ہے؟ عرفات کے دن جو سب سے بہترین ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعاء عرفات کے دن کی دعا ہے، وافضل ما قلت انا والنبیون من قبل، یہ وہ دعا ہے جو افضل بہترین سب سے اچھی دعا جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے بھی کہی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام نے بھی کہی. کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بعض سمجھتے ہیں کہ صرف حاجیوں کے لیے ہے، نہیں، سب کے لیے، آپ بھی پڑھیں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک اسی کی بادشاہت ہے، ولہ الحمد اسی کی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. توحید، توحید عبادت، اخلاص، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی معرفت، ان الفاظوں میں آپ کو ملتی ہے. اور ان الفاظوں کو آپ کثرت سے پڑھیں. دوسرا عمل جو دس طرح کیا جاتا ہے، تکبیر، عرفات کے دن جو کیا جاتا ہے تکبیر ہے. تکبیر جو ہے عرفات کے دن نو ذوالحجہ فجر کی نماز سے بعد سے لے کر تکبیر شروع ہوتی ہے، ایام التشریق یعنی 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز تک. تکبیر کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ تکبیر مسنون ہے، یہ تکبیر پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، اور مقید ہر نماز کے بعد، مطلق ہے ہر وقت میں، ہر نماز کے بعد جب ذکر کرتے ہیں، مسنون ذکر نماز کے بعد، پھر تکبیر بھی پڑھتے ہیں، اور پھر راستوں میں، بازاروں میں، گھر میں، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، آپ کسی حالت میں بھی ان تکبیر کثرت سے ذکر کریں، کثرت سے اہتمام کریں. یہ فضیلت کے دن ہیں، بڑا عظیم دن ہے، اور یہ صرف عرفات کے دن کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ایام التشریق، جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ 13 تاریخ کے عصر تک یہ ذکر جاری ہے. اور جو بھی آپ دعا مانگنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ تو دعا جو دعا عرفہ ہے، جو ابھی میں نے ابھی ذکر کیا، میں نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا عبادت ہے. اور دعا مسئلہ جو آپ مانگنا چاہیں مانگیں. دعا کی دو قسم ہیں، دعا العبادہ، آپ عبادت کرتے ہیں، کرتے دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور الفاظ میں طلب نہیں ہوتے، کچھ مانگ نہیں رہے آپ، لیکن الفاظ ہیں، ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، اس کی دعا العبادہ. اور دوسری دعا المسئلہ، اے اللہ تعالیٰ تو کریم مجھ پر کرم فرما، اے اللہ تعالیٰ الرحیم تو مجھ پر رحم فرما، یہ دعا طلب ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں. اور پہلی دعا دوسرے سے افضل ہے، دعا العبادہ. اللہ کے ذکر میں زیادہ مصروف رہیں گے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا کمزوریاں ہیں، آپ کی کیا محتاجی ہیں، آپ کس کس چیز کے محتاج ہیں. تو جب اپنا اکثر دعا عبادت میں گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کمزوروں کو دور کرے گا، ہمارے محتاجی کو بھی اور پریشانوں کو بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا. اور یوم النحر، قربانی کا دن 10 ذوالحجہ کا دن ہے، اس کا نام یوم النحر رکھا گیا ہے، اگرچہ اس دن میں 5 کام ہوتے ہیں، لیکن اس دن کا نام یوم الطواف نہیں ہے، طواف الافاضہ، یہ یوم السعی نہیں ہے. 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، بڑے جب وہ کنکر مارنا ہے حاجی نے، نمبر دو قربانی کرنی ہے، نمبر تین سر کے بال مڈوانے ہیں، نمبر چار طواف الزیارہ طواف الافاضہ کرنا ہے، نمبر پانچ سعی الحج کرنی ہے، یہ پانچ کام ہیں. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس دن کا نام یوم النحر قربانی کا دن رکھا گیا ہے، اور کسی چیز کا نام اس کی افضل ترین چیز سے رکھا جاتا ہے. اور یاد رکھیں جو ایام حج ہیں پانچ یا چھ، ان سب کے اپنے اپنے نام ہیں. آج کا دن یوم الترویہ، ترویہ کہتے ہیں پانی پلانا، تو مہمان نوازی کا دن ہے، پانی پلانے کا دن ہے. جب مہمان آپ گھر میں آتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پانی پلاتے ہیں. حاجی جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں، تو ان کی مہمان نوازی کا اہتمام جاہلیت میں بھی ہوتا تھا اسلام سے پہلے، کہ پانی پلایا کرتے تھے، پانی کا اہتمام کرتے تھے. تو اس دن جو سب سے اہم چیز ہے مہمان نوازی آپ کے ہاتھ سے نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ گھر کے مہمان ہے، یوم الترویہ نام رکھا گیا ہے. اکثر لوگ اسے غافل ہیں، پرواہ نہیں کرتے. اور دوسرا دن اس کے بعد نوز الحج، یوم عرفہ، عرفات کا دن، عرفات کی اہمیت میں بھی بیان کی ہے میں نے. تیسرا دن ہے ایام حج میں سے، دس تاریخ، دس ذو الحجہ، یوم النحر، قربانی کا دن. قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اس کا نام یوم النحر رکھا گیا، اور یوم الحج اکبر بھی کہا جاتا ہے اسے. یوم النحر میں، یہ تو میں نے بتایا کہ حاجی نے کیا کرنا ہے. یوم النحر میں ان لوگوں نے، ان مسلمانوں نے کیا کرنا جو حج نہیں کرنا چاہتے. اس دن میں یاد رکھیں، اس دن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، یا اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کر. اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فصل لربک یعنی صلاۃ العید، وانحر یعنی قربانی. تو عید نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے. عید کے احکام اور مسائل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. عید کی نماز کا اہتمام کرنا، عید کی نماز پڑھنا جو قول راجح ہے وہ واجب ہے، اگرچہ بعض کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ سنہ مؤکدہ ہے، لیکن جو صحیح قول ہے کہ عید کی نماز یہ واجب ہے. اور عید کی نماز کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ غسل کیا جائے، اور عید نماز سے پہلے فجر کی نماز کا اہتمام لازمی یاد رکھیں. فجر کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ پڑھنی ہے. پھر اہتمام کریں عید کی نماز کے لیے، جلدی جانا ہے، عید گاہ کی طرف جانا ہے، اپنے بھی بچوں کو بھی ساتھ لے جانا مسنون ہے، عورتوں بھی جائیں اپنے مکمل حجاب میں، حجاب شرعی میں، بغیر زیب و زینت کے، بغیر خوشبو لگائے، اور الگ سے عورتیں جو ہے وہ پیچھے مسلح میں بیٹھ جائیں اپنے پردے میں، اور تکبیر میں الگ ذکر میں مصروف و مشغول ہوں جب تک کہ عید کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا. عید کی نماز دو رکعت پڑھی جاتی ہے تکبیروں کے ساتھ، فرق یہ ہے کہ تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری میں پانچ تکبیریں ہوتی ہیں. اور یہ تکبیریں جو ہیں ترتیب سے پڑھنی ہیں، اور اگر کوئی شخص دیر سے پہنچے تو ضروری نہیں کہ تکبیر مشغول ہو جائے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑے لیٹ آتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں امام، تو وہ سات تکبیر گن رہا ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ اسے چھوٹ جاتی ہے. نہیں، یہ سنت ہے تکبیر، اس کا وقت گزر چکا ہے، اس کو قضا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ ایک تکبیر پڑھ کے اب نماز میں شامل ہو جائیں. وہ دو رکعت امام پڑھتا ہے، امام کے ہم نے اقتداء میں نماز پڑھنی ہے. پہلے رکعت میں امام کے لیے مسنون سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ و سورۃ الغاشیہ پڑھے، اور بعض سورۃ القمر، سورۃ قاف اور سورۃ قمر کا ذکر بھی آیا ہے کہ یہ بھی پڑھنا مسنون ہے. خطبہ سنیں، اور خطبہ سننے کے بعد ایک دوسرے کو عید مبارک کہیں، مسنون ہے. تقبل اللہ منا ومنک صالح الاعمال، یہ الفاظ سلف سے ثابت ہیں. اس کے بعد آپ نے جانا ہے، جس راستے سے عید گاہ کی طرف آئے ہیں دوسرے راستہ کو اختیار کرنا مسنون ہے، گھر کی طرف جائیں. اور جو اپنے عمل کرنا ہے گھر پہنچتے ہوئے، مسنون طریقے ہے، آپ ناشتہ کرنے جاتے ہیں، کرنے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسنون طریقے ہے کہ آپ اپنا قربانی کے جانور ذبح کریں. تو قربانی یاد رکھیں، ہر مستطیع شخص مسلمان جو مستطیع ہے وہ قربانی کرے. اللہ تعالیٰ کو اس دن میں قربانی بہت پسند ہے. جسے میں نے کہا دیکھیں طواف بھی ہے, اگرچہ رکن ہے طواف الافاضہ, سعی بھی رکن ہے حج کے لیے, اور قربانی رکن نہیں, اگرچہ قربانی رکن نہیں ہے, یعنی جو قربانی نہیں دے سکتے متمتع یا قارن ہے وہ 3 دن روزہ رکھیں حج میں اور 7 دن گھر میں واپس آ کے, لیکن پھر بھی اس دن کا نام یوم النحر قربانی کے دن رکھا گیا ہے, اس لیے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے. تو قربانی کرے, اور قربانی کے لیے 2 شرطیں یاد رکھیں. قربانی کے جانور کے تعلق سے 2 شرطیں یاد رکھیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عیوب سے پاک ہو, معیوب نہ ہو, اس میں کوئی عیب نہ ہو, اور ہر عیب معتبر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے, العوراء البین عوروها, کانی بکری یا مویشی جو آپ قربانی دینا چاہتے ہیں, جس کا کانا پن, جس کی آنکھ کی خرابی, آنکھ کا عیب بالکل واضح ہو, البین دور سے نظر آئے, عوروها, اور دوسرے العرجاء البین عرجها, لنگڑی لنگڑا جانور جس کی لنگڑا پن بالکل واضح ہو, تیسری المریضہ مریض جانور جس کی مرض بالکل واضح ہو, اور چوتھی دبلی اور پتلی کمزور جانور جس کی کمزوری بالکل واضح ہو. یہ 4 جانور ہیں جن اگر یہ عیب, یہ 4 عیبوں میں سے کوئی بھی موجود ہو تو پھر یہ جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہے, غلط ہے, اور اس کو ایسی شخص قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جس میں یہ عیب موجود ہو. دوسری شرط ہے السن المعتبرہ, یا 3 شرطیں سمجھنے. پہلی شرط یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے. بہیمۃ الانعام 3 چیزیں ہیں, اونٹ ہے یا گائے یا بکری. اونٹ 2 قسم کے ہیں, ایک عام اونٹ 1 کوہان والا, یا دوسرے اونٹ جو اس کے 2 کوہان والے ہوتے ہیں وہ بھی جائز ہیں. گائے دوسرے نمبر پہ, اور اس میں بھینس بھی شامل ہے. اگر گائے تو بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے, دونوں حکم ایک ہے. تیسرے بکری یا بھیڑ بھی, بھیڑ اور بکری دونوں میں سے کوئی بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں. تو پہلے شرط بھی انعام میں سے, کوئی مرغی ذبح کرنا چاہے نہیں, کوئی بھیڑ بکری سے افضل ہرن ذبح کرنا چاہے اس کی قربانی, ہرن ذبح کرنے کے لیے قربانی نہیں. اگرچہ ہرن کا گوشت بکری کا گوشت زیادہ اچھا ہے, زیادہ مہنگا ہے, لیکن یہاں پہ نہیں, یہ عبادت ہے. یہاں پہ گوشت کی اچھا یا برے گوشت کی بات نہیں ہو رہی, یہ عبادت کی بات ہو رہی ہے, اور ان 3 جانوروں میں سے اپنی قربانی کرنی ہے جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا ہے. تیسری شرط, پہلی شرط بہیمۃ الانعام, دوسری شرط معیوب نہ ہو, یہ 4 عیب بنے بھائی ہیں. تیسری شرط ہے السن المعتبرہ, جانور کی خاص عمر, اونٹ کی 5 سال عمر, 5 سال سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوتی. گائے کی 2 سال عمر, 2 سال سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی. بکری کی 1 سال عمر, بکری یا بکرا ہو 1 سال, اور بھیڑ کی عمر 6 مہینے. عمر کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں جب بکرا خریدنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, دانت دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ بعض لوگ دانت دیکھتے ہیں نا, تو دانتوں سے پتہ چلتا ہے, یا بکری سے پوچھتے بھی عمر کتنی ہے تمہاری. کبھی دیکھے کوئی اونٹ کے پاس کھڑا ہو 5 سال عمر ہے تو پھر خریدتا ہوں یا نہیں خریدتا, تو دانتوں کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ کتنی عمر ہے. ویسے ہمیں پتہ ہے کہ دانت کیسے دیکھے جاتے ہیں. یہ بھی علم, یہ علم بھی حاصل کرنا ہے, اور یہ علم حاصل کرنے کے آپ کسی بزرگ سے پوچھ لیں گھر میں, وہ آپ کو بتا دے گا. سبحان اللہ. بہرحال تو یہ سن معتبرہ بھی اس کا اعتبار رکھیں. پھر جانور جو ہے جو ذبح کیا جاتا ہے, ایک شخص جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے جانور ذبح کر سکتا ہے, ایک شخص. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے, وہ اپنا اور اپنی بیوی کا الگ الگ ذبح کرنا اس کی مرضی ہے, لیکن اس پر اس کے لیے ایک کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے ذبح کیے, 2 دمبے ذبح کیے, ایک اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے, دوسرا اپنی امت کی طرف سے. اور اگر کوئی 4-5 بھائی ہیں یا ایک گھرانہ ہے, گھر کا سربراہ والد ہے, ایک ہی خرچ ہے پورے گھر کا, تو اگر والد قربانی کرتا ہے اور اپنے گھر کو شامل کر دیتا ہے تو بیٹے اور بہویں اور پوتے سب شامل ہو جاتے ہیں. اور میرے گھر والوں کی طرف سے, تو سب شامل ہو جاتے ہیں. ہاں اگر بیٹوں کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی مال سے نوازا ہے اور وہ یعنی صفات رکھتے ہیں, ہر بندہ اپنے اپنے بکرے سے بکرا, تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں, لیکن ایک کافی بھی ہو سکتا ہے پورے فیملی جن کا خرچ ایک ہو. مردوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے, جو شخص مر چکے ہیں ان کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اور اکثر یہ سوال آتے ہیں اور اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہے, بعض لوگ اپنا قربانی بھی کرتے ہیں اپنے فوت شدہ والد یا والدہ کے لیے قربانی بھی کر لیتے ہیں. جو دلیل ابو داؤد میں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرتے ہیں, وہ ضعیف حدیث ہے, ضعیف ہے, اور ضعیف حدیث قابل حجت نہیں ہوتی, دلیل نہیں بن سکتی وہ. اور فوت شدہ لوگوں کے لیے قربانی آپ متعین نہیں کر سکتے. ہاں جواب یہ کہتے ہیں میرے گھر والوں کی طرف سے, تو زندہ مردہ سب شامل ہیں اس کے اندر, عموم میں شامل ہیں, لیکن آپ تخصیص کر کے ایک الگ سے بکرا ذبح کر دیں اس کی دلیل نہیں, یہ درست نہیں ہے. بکرا ذبح کرنے کا طریقہ, اور یاد رکھیں مستحب یہ کہ بندہ خود اپنے بکرا ذبح کرے. اب یہ اور مسئلہ ہو گیا, ایک تو ہم دانتوں کو نہیں جانتے کہ کیسے عمر پتہ لگایا جائے, پھر ہم ذبح کرنا بھی نہیں جانتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی خاص ٹیکنیک ہے, اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا جو ذبح کرتے غلط کرتے ہیں, واللہ ہی دیکھا میں, جو ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے تو غلط کرتے ہیں, مسنون طریقے کی طریقے سے ذبح نہیں کرتے. تو پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ مسنون طریقہ یہ ہے آپ خود ذبح کریں. طریقہ بہت آسان ہے, بتا دیتا ہوں میں. اچھا جو غلط کرتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ جب چھری پھیرتے ہیں گردن پہ تو ہڈی تک جاتے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کے اندر جا کے جو ہرا مغز ہے اسے کاٹ دیتے ہیں. بڑی غلطی ہوتی, جو ہرا مغز کٹ گیا خون رک گیا. بتایا آپ کو اصل ذبح کرنا کی غرض کیا ہے جانتے ہیں؟ خون کا بہہ جانا پورے کا پورا, یہ غرض ہے ذبح کرنے سے. جب میں نے دیکھا کہ چھری اندر مارتے ہیں ایسی ہڈی میں اور کہتے ہیں نہیں یہ رگ باقی رگ نہیں کٹے گی تو جانور کو اذیت ملے گی, دیکھ غلط فہمی, دیکھیں جہالت دیکھیے آپ نے. جو ہی چھری اس پہ لگتی نوک لگتی ہے نا غرام مغز پہ, آپ دیکھیں حرکت ختم ہو جاتی ہے بکرے کی, حرکت ختم ہو جاتی ہے, حرکت ختم ہوئی تو خون باقی رہا اور خون سے فاسد ہو جاتا ہے گوشت. بعض علماء کہتے ہیں قربانی غلط ہے ہوئی نہیں, بعض کہتے ہیں مکروہ ہے. یاد رکھیں تو ذبح پھر کیسے کرنا ہے؟ آسان طریقہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جانور دیکھیں جب آپ ذبح کرتے ہیں تو ایک بلش کے قریب گردن ہوتی ہے تقریباً, بڑی کھلی جگہ ہے آپ کی ذبح کرنے کے لیے. انسان گردن کتنی ہے؟ چھوٹی ہے نا, ذبح کرنے کے لائق تو نہیں نا یہ, تو تھوڑی لمبی گردن ہے ذبح کرنے کے لیے آسانی ہے. مرغ دیکھیں, مرغی گردن دیکھیں, مرغی کی گردن, مرغی کی گردن لمبی گردن ہے تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو. تو آپ قبلے کی طرف رخ ہو جائیں اور یہ نہ کہیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں میں اکیلا ہی اسے قابو کر لوں گا, کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر کوئی اپنے طاقت نہ دکھائیں, ایک شخص کو کہہ دیں یا دو کو بھی کہہ دیں کو پکڑ لیں بکرے کو, ٹانگیں پکڑ لیں, ظاہر اذیت تو ہوتی ہے تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں کہ چھری کو اچھی طرح تیز کرنا ہے, یہ جانور کا حق ہے, یہ دین حقوق ادائیگی کا دین ہے, جانور کے بھی حقوق ہیں اس دین میں. اور عجب بات ہے دیکھیں کہ بعض مسلمان اس دین کے نام پہ جہاد کے نام پہ مسمر و قتل عام کر رہے ہیں, انسان مسلمان کے حقوق نہیں جانتے. جس دین میں جانور کا بھی حق ہے کیا اس دین مسلمانوں کا حق نہیں ہے کیونکہ جان کی حفاظت کی جائے؟ عجب سی بات ہے, بکرے کو ذبح کرنے کے لیے تو سنت پہ عمل کرتے ہیں اور ان مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے خود کچھ حملہ ہوتا ہے اور اتنی بھیانک موت ہوتی ہے کہ یعنی بعض نظارے دیکھیں کہ گوشت کے ٹکڑے دیواروں پر لگے ہوتے ہیں مسلمانوں کے. بہرحال تو چھری کو تیز کرے, چھپا کے آئے اور ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی, ہمیں ایسی رہنمائی ملی ہے. آج مسلمان دوسرے کو قتل کرتے دوسرے مسلمان کے سامنے, بازار کے اندر سب کے سامنے, بچے بھی دیکھ رہے ہیں بوڑھے بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر محفوظ نہیں ہے آج. الا من رحم الله سبحانه وتعالى. یہی لوگ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو سنت پہ عمل کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے اتباع سنت ہے کہ جانوروں کا حق ابھی یاد ہے لیکن مسلمانوں کا حق کچھ یاد نہ رہا. اسے کہتے ہیں خواہش نفس کی پیروی، خواہش نفس، ہوا نفس، بس اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، دین پہ عمل تو نہیں کر رہے نا، اتباع سنت سے تو دور ہے نا، اپنی خواہش کے قریب ہیں، اپنے کو خوش کرنا چاہے ویسے خوش ہوتے ہیں نا یہ، ورنہ دین کی تعلیمات تو بالکل واضح ہیں اور رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بالکل واضح ہے. تو بکرا ذبح کرتے وقت اب چھری بھی تیز ہو گئی، چھپا کر بھی ہے، دوسرا بکرا دور لے گئے، قبلے رخ کریں، ایک دو شخص پکڑ لیں ٹانگوں سے اس کا جو منہ ہے بکرے کا، یوں پکڑ لیں اوپر کر کے، اور گردن بالکل آپ کے سامنے ہے، آپ چاہیں دائیں پاؤں گردن پہ رکھ لیں تاکہ حرکت نہ کرے، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ جو ہے اس کے منہ پہ رکھیں، گردن کو اوپر کر لیں، دائیں ہاتھ پہ چھری ہے، آپ سر آپ بڑے ایک کافی ایریا ہے، جگہ ہے جہاں پر آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں سے کریں، پریشانی ہے میرے بھائی، اس جگہ پہ جہاں سے بھی چھری پھیر لیں پھیر لیں، ٹھیک ہے. اچھا جب چھری پھیرتے ہیں آپ، چار چیزیں آپ نے کاٹنی ہیں، نمبر ایک خوراک کی نالی، نمبر ایک سانس کی نالی، پھر خوراک کی نالی، پھر دونوں یہ جو خون کی نالیاں ہیں بڑی، اور دونوں خون کی نالی کٹی نہیں کری کیسے پتا چلے گا، خون کا بہنے خون کی دو دھاریں نکلے گی، ایک نکلی گئی ایک کاٹی دوسری نکل گئی تو بس، جب یہ کٹ جائے رک جاؤ، ہڈی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. جانور تڑپتا ہے ظاہر ہے، تڑپے گا حرکت کرے گا تو خون نکلے گا. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی کہ جانور کو تکلیف ہو رہی ہے، ابھی ذبح کر دیا اپنے مرتب ہو گیا ہے، اب یہ جو حرکت ہو رہی ہے اس کی، یہ اس کے مرنے کی یعنی مرنے کے بعد کی حرکت ہے، اس کی جو ہے نا خون نکل رہا ہے، اور جتنا خون زیادہ نکلے گا، جتنا حرکت زیادہ ہوگی، خون زیادہ نکلے گا اتنا ہی بکرا پاک ہوگا، اتنی گوشت زیادہ پاک ہوگا اور صاف ہوگا. یہ سنت طریقہ ہے. کیا اس کو پکڑ کے رکھیں؟ پکڑ کے رکھیں تھوڑی دیر کے بعد جب بکرا ٹھنڈا ہو جائے، پتہ کیسے بل بعض لوگ کھال ہوتا نا میں جلدی لگ جاتی ہے، نہیں اس کا طریقہ ہے کہ جو جوائنٹ ہے جو جوڑ ہے اس میں چھری مارے، الٹی چھری، جو چھری کا دست ہے جہاں پکڑتے ہیں الٹی چھری مارے، اگر ریفلیکس باقی حرکت باقی ہے تو ابھی کھال نہ اتاریں، کچھ تھوڑی دیر کے بعد وہ ریفلیکس ایکشن بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر کھال اتارنا شروع کر دیں. ہاں کھال اتارا نہیں آتی تو پھر آپ پر جو مستحب ذبح کریں باقی آپ کسائی کو دے دے وہ کرتا رہے، اگر آپ پورا کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں جتنا آپ زیادہ اس پہ کرتے رہیں گے خود محنت کریں گے تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، زیادہ اجر و ثواب ہے. اور اس دن میں جو گوشت ہے آپ نے گوشت خود بھی کھانا ہے، مسنون طریقہ یہ ہے، اب دوست احباب کو بھی دینا ہے اور فقیروں کو بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، اور دوسری آیت میں واطعموا القانع والمعتر، کلوا منها خود کھاؤ، بائس فقیر فقیر کو دو، قانع جو قانع ہے جو ضرورت نہیں ہے جو آپ کے دوست احباب ان کو دیں، تو جو مانگے یا جو نہیں مانگتے آپ دوست احباب کو دیں، تین حصے کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ قربانی کے گوشت کی تقسیم کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح المنہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان بہترین ایام میں خاص طور پہ عرفات کے دن میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزہ اور دیگر عبادات اور اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں قربانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے یہ جتنے اعمال ہیں نیک اعمال، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات اور صدقات ہیں، قربانی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.